أو في مقام آخر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يرهب الزراع ليغيث بهم الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليزهر العالم علمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین گرامی قدر، انجمن سپاہ صحابہ قائد آباد کے عزیز ہونہار نوجوانوں، آپ کے ہاں آج پہلی مرتبہ مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے براہ راست یا ریکارڈ شدہ تقاریر سماعت کی ہوں گی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں آج پہلی مرتبہ میری گفتگو سننے کا اتفاق ہو رہا ہوگا، جن حضرات نے پہلے مجھے سنا ہے انہیں میرا انداز گفتگو، میری سوچ، میری فکر، میرا پروگرام معلوم ہے، اور جنہیں آج پہلی مرتبہ میری گزارشات کو سماعت کرنے کا اتفاق ہو رہا ہے، انہیں کچھ دیر میرے موقف کو سمجھنے کے لیے انتظار میں رہنا پڑے گا. اگر آپ حضرات نے مجھے وقت دیا اور میری گزارشات پر پوری توجہ دی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے آج کے یہ لمحات، جن لمحات میں ہم یہاں موجود ہیں، یہ ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ رب العزت کے ہاں انہیں قبولیت کا مقام حاصل ہوگا. اگر میں بھی نیک نیت سے آیا ہوں اور آپ کی نیک ارادہ لے کر تشریف لائے ہیں تو یقیناً میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، موجود رہنا، گفتگو کرنا، گفتگو سننا، یہ اللہ کے ہاں ضرور ہمارے لیے بہتر جزا کا سبب بن جائے گا. اور اگر ہماری نیت میں کوئی کمزوری، کوئی کمی، کوئی نقص ہے تو پھر یہ لمحات میرے اور آپ کے لیے اخروی اور دنیاوی بربادی کا ذریعہ اور سبب بھی بن سکتے ہیں. رب العزت بدنیتی سے محفوظ رکھے. جتنا کام ہم کریں دین کا، وہ نیک نیتی کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے پیش نظر رہے. صادق و مصدوق اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے. اللہ عمال و بالنیات، عمل کا مدار انسان کی نیت پر ہے. نیت اچھی ہے ثمرہ بہتر ہوگا، نیت بری ہے ثمرہ اور نتائج برے برآمد ہوں گے. رب العزت ہم سب کو بری نیت سے بچائے، نیک نیتی کے ساتھ مذہبی، دینی، ملی، قومی اور ملکی کام کرنے کی توفیق بخشے. آغاز ہی میں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جس قدر اپنے مجمع میں نظم و ضبط پیدا کریں گے، جتنا آپ سکون سے بیٹھیں گے، جتنا آپ میں خاموشی ہوگی، اتنا ہی میں کھل کے کچھ عرض کر سکوں گا. اگر آپ میں نظم و ضبط نہ رہا، خاموشی نہ رہی، میری گفتگو پر پوری توجہ نہ رہی، تو ممکن ہے کہ میں اپنی ان خیالات کا اظہار نہ کر سکوں جن کے اظہار کا میں ارادہ لیے بیٹھا ہوں. مجھ سے بیشتر ملک کے نامور دو خطباء نے اپنے اپنے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیے اور آپ حضرات نے اسے سنا ہے. برادر عزیز، حضرت مولانا احسان قاسمی صاحب، اللہ ان کی عمر، خطابت اور جوانی میں برکت دے. اور اسی طرح مورخ اسلام حضرت علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی نے نہایت ہی پرمخش اور معلوماتی تقریر سے آپ حضرات کو معذور فرمایا ہے. رب العزت ان کی عمر جوانی میں برکت کا اور ہم سب کو ان معلومات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے جو ان حضرات نے آپ کے سامنے رکھے. ساتھ ہی میرے نوٹس میں ایک بات لائی گئی ہے کہ یہاں اسٹیج پر مولانا احسان قاسمی صاحب کی گفتگو کے دوران کچھ شور بپا ہوا ہے یا کچھ لوگوں نے شور ڈالنے کی کوشش کی ہے. میں آپ حضرات کی وساطت سے ان حضرات کے قانون یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ اظہار رائے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، دلائل کے ساتھ گفتگو کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. آزادی رائے کا حق دیا گیا ہے. جو شخص ہماری گفتگو نہیں سن سکتا ہے یا اس میں قوت برداشت نہیں ہے، اسے نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر یا اپنا آرام چھوڑ کر ہمارے جلسے میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر آ گئے پھر اسے ہمارے موقف کو سننا چاہیے اور سننے کے بعد اس پہ غور کرنا چاہیے. غور ہی نہیں کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ، اپنے مقام پر، اپنے ماحول میں ہمارے ان دلائل کا یا ہماری اس گفتگو کا جواب دے لیں. یہ ایک معقول طریقہ ہے جو دنیا جہان میں مسلم ہے. اسی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جن حضرات نے میری گفتگو سنی ہے وہ تو جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنی میں ان کے کان میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بجلی سے زیادہ کڑکدار ہے، اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میری تقریر کے دوران کسی نے بدماشی کی تو اس کے برے نتائج نکلیں گے. میری عادت ہے کہ میں مستقبل کے معاملات سے بے نیاز ہو کر بولتا ہوں اور انہیں سپرد خدا کر کے بولتا ہوں. جس شخص نے میری گفتگو کو سننے کی ہمت اور سکت نہ ہو، اسے بڑے آرام کے ساتھ مجمع سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے. اگر دوران تقریر اشارے یا کنائے میں بھی کسی نے بدماشی کی جرت کی تو اسے وہ سبق سکھلا دیا جائے گا جو ساتھ پشتے اس کی یاد کریں گے. اور یہ بات بالکل کلیئر ہے, ننگی ہے, نہ شیعہ کو معاف کر رہا نہ شیعہ کے احجان کو معاف کر رہا, کلیئر ہے یہ بات, ننگی ہے, اس میں کوئی ایک پیچ نہیں, کوئی پردہ نہیں. میں ان شخصوں کو کیسے معاف کر سکتا ہوں جن لوگوں نے اصحاب رسول کو ماں بہن بیٹی تک کی گالی دی, انہیں کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے, اور پھر ان کے ایجنٹ کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے, یا اسے معاف کیسے کیا جا سکتا ہے, یا اس کی ایجنسی پر پردہ کیسے ڈالا جا سکتا ہے, یا ہو یا شیا کا ایجنٹ ہو, اسے اپنی کارکردگی پر خود غور کرنا چاہیے, اسے اپنی قبر خود سامنے رکھنی چاہیے, اسے اپنے رب کی گرفت سے خود ڈرنا چاہیے, اور اسے اپنی زندگی کا خود جائزہ لینا چاہیے. ہاں یہ بھی ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں جتنی گفتگو کروں گا اگر وہ دلائل سے خالی ہو تو ہر آدمی کو میرا گریبان پکڑنے کا حق ہے, اور اگر دلائل سے خالی نہ ہو پھر نہیں بولنے دیا جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر گفتگو دلائل سے خالی ہو تو ہر آدمی کو حق ہے, لیکن اگر دلائل سے خالی نہ ہو تو پھر جی پھر بھی اجازت دے دی جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور کسی کے ذہن میں یہ فرعونیت ہو کہ ہم سفر کر کے آئے, مسافر ہیں اور اس کا گھر ہے, تو اسے یہ فرعونیت نکال دینا چاہیے, ہم اتنی قوت رکھتے ہیں کہ ایسے بدماش کو وہاں گھسیڑ دیا جائے جہاں سے وہ نکلا تھا. دنیا جانتی ہے حقیقت کو, بڑے بڑے فرائنا وہاں دھنکا دیے گئے جن کو اپنی قوت شرکت ڈبر اقتدار کے نام تھا, جو ایک کہتی ہوئی ہے کسی آواز اچکی اور کتے کو میرا جماعت کا ایک رانوا بولتا ہوں اور وہ چھوڑ کر ایک جرت کہتی ہوں. سواری اپنے سامان کی خود ذمہ دار ہے, ہم اپنی تقریر کے خود ذمہ دار ہیں, ہماری زندگی اور موت کا ذمہ دار رب ہے.
بے شک
ہمیں کے ایجنٹ ہوں یا پاکستان کے رب کے ایجنٹ ہوں, کوئی بھی کاروبار ہو, ہم نہیں معاف کریں گے اس شخص کو جو صحابہ کے ایجنٹوں کا, صحابہ کے دشمنوں کا ایجنٹ ہے یا خود صحابہ کا دشمن, ہم اسے معاف نہیں کریں. کیوں معاف کریں؟ معافی کی وجوہات کیا ہے؟ یہ میں نے آغاز ہی میں اس لیے بات کلیئر کر دی کہ کسی دوسرے کو کھجلی نہیں ہونی چاہیے. میں بہت سخت جان اگرچہ بظاہر میں کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہوں, لیکن دشمن کو مجھے جبلے اور سمجھ لینا
چاہیے.
یہ جرت میں حیران رہ گئے کہ قائد آباد کو کبائے نہیں جاتا, یہاں جرت کیسے ہو گئی ہے کسی کو؟ بات سنو, سننے کا دل رکھو, نہیں سن سکتے ہو جاؤ اپنے مقام پر, تم بھی سٹیج لگا کر جو کرنا ہے کر لو,
بے شک,
یا تم سے حکومت کے ذریعے کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لو, جو ہو سکتا ہے کرو. بات سنو, سننے کی ہمت رکھو, نہیں سن سکتے ہو آؤ ہی نہیں جب سے. ہم نے کون سا تھا اللہ شاہ بخاری تمہارے دروازے پہ بھیجا کہ ہمیں سننے کے لیے آؤ, کو میلا کیتا تھوڑے کو قرآن میلا کیتا کیا؟ بہرحال ہر جلسے کے سامنے کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم قطن کسی قسم کی جلسے میں تقریب کاری کو برداشت نہیں کریں گے. جلسہ برباد کر لیا جائے گا لیکن اسے بھی ایک سبق ایسا سکھلا دیا جائے گا کہ آئندہ وہ ایسی بدماشی کی جسارت نہیں کرے گا. ہم یہ ذہن رکھتے ہیں, اس کا یہ ذہن ہے, اور اس ذہن سے میرا دشمن پوری طرح واقف ہے, پوری طرح. اور ہم نپٹے ہیں دشمن کے ساتھ جیسے نپٹنے کا حق ہے. ہم نے صرف مولویت سامنے نہیں رکھی, بھول جاؤ, ہم اور بھی بہت کچھ. صرف صوفی ہی نہیں, اٹھانے نال جاری ہوئے تو دروازے اونچے رکھیں گے. ہم نے دروازے سوچ سمجھ کے رکھے ہیں کہ ہمیں کن کن سے ٹکرانا ہے اور کن کن سے مقابلہ کرنا ہے, یہ سوچ کر ہم میدان میں آئے. ویسے تو نہیں گلی کوچوں چوکوں چوراہوں پہ ویسے ہی تو نہیں صدیق کے دشمن کے کافر کے نعرے لگ گئے, اس پہ کوئی ہمت سچ ہوئی ہے, اس پہ کچھ لگا ہے, اور ابھی تو اس پہ بہت کچھ لگنا ہے, بہت کچھ ہمت لگنی ہے اس پہ, بہت کچھ. حتیٰ کہ میں یہاں تک ذہن لیے بیٹھا ہوں کہ اس پر ابھی میری جان لگنی ہے. ہاں, مغالطے میں نہیں ہوں, سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس پر ابھی میری جان لگنی ہے. لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہوں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہ جان تو اس مشن پہ لگ جائے گی لیکن پاکستان کی دھرتی پر جیا غیر مسلم اقلیت قرار ضرور پا جائے. ہزار دنیا اتحاد بین المسلمین کے پروپوگنڈے کرے, ہزار کوئی بھونکے, لیکن کفر کو اسلام ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. کفر کفر ہے, اسلام اسلام ہے. یہ کیسے مسلم ہوگا شخص جو کہتا ہے کہ یہ قرآن شراب اور خلافات خاتم نہیں کرنا, اس کو آپ مسلمان کیسے ثابت کر لیں گے؟ میں نے آج روایات سے ہٹ کر آغاز ہی میں تقریر کو اٹھا لیا, بہت ساری سابقہ گویا تقریروں کے انداز سے ہٹ کر, کیسے اس شخص کو مسلم ثابت کر لیا جائے گا جو یہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے, جو یہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں جگہ جگہ علی کا نام تھا نکال دیا گیا, جو یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کو منافقین نے بدل دیا ہے, اس شخص کو مسلمان کیسے ثابت کر دیا جائے گا؟ جو یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کی آیتیں بدل دی گئی, اس کی فلاں صورت اتنی بڑی تھی اور اس سے اتنا کم کر دیا گیا ہے, یہ شخص کیسے مسلمان ثابت کر دیا جائے؟ دنیا کی کوئی قوت یا کوئی ملہ یا کوئی کسی کافر کے اعجاز اس کو مسلمان ثابت کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے اس نے جسارت کہ وہ مسلمان ثابت کر لے گا؟ نہیں. توجہ کیجیے, مقبول حسین دہلوی ملول شیعہ مجتہد ہے, جتنی گفتگو کروں گا مدلل ہوگی تلوار سے جا رہا تیز, نرمی شرمی نہیں, بالکل اشدہ اور الکفار, کفر کے لیے نرمی کہی, کفر کے لیے نرم گوشہ ہے. مقبول حسین دہلوی شیعہ مجتہد ہے اور اس نے قرآن کا ترجمہ لکھا, پھر اس پر ہاشیہ لکھا, اس کے ترجمے اور ہاشیے اس وقت کے تقریباً ایک درجن شیعہ مجتہدین نے تصدیق اور تائید کی, ایک درجن, اور وہ تائید اسی ترجمے پر چھپی ہوئی. یہی مقبول دہلوی 12 پارہ میں 16 رکوع پر ایک آیت سے نمبر لگا کر ہاشیے میں لکھتا ہے کہ یہ آیت اصل میں اس طرح نہیں تھی جس طرح اب قرآن میں ہے. یہ آگے تفصیل لکھتا لکھتا کہتا ہے کہ فی الحقیقت یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر لکھا گیا ہے, شراب خور خلفاء کی خاطر. ذرا توجہ سے سنتے آئیے, اعلان کرنے کا بھی وقت پڑا ہے, وہ میں خود کرواؤں گا. آپ کو ابھی ڈھنگ نہیں آتا ہے, میں آپ کو آج تیار کر جاؤں گا کہ کس طرح کرنی ہے اعلان کافر پر. پہلے آپ میرے دلائل سنیں اور اس کے بعد پھر غور کریں, گھر جا کر بھی غور کریں, یہاں بھی غور کریں. آگے لکھتے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر معاذلہ لکھا ہوا ہے اور غلط ہے تو اس کو صحیح کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ یہ غلط پڑا کیوں جا رہا ہے؟ تو مقبول حسین دہلوی ملون لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں، جب تک امام مہدی غار سے باہر نہیں آتے اس وقت تک یہی غلط قرآن پڑھا جائے گا، اور جب مہدی غار سے باہر آئے گا اس وقت قرآن اپنی اصلی حالت میں تلاوت کیا جائے گا۔ مقبول دہلوی نے یہ ترجمہ نہ لکھا ہو، بارہویں پارہ میں سولہویں رکوع پر اس کی یہ عبارت نہ ہو، اردو زبان میں نہ ہو، اور ایک درجن کے قریب شیعہ مجتہدین نے اس کی تصدیق نہ کی ہو، تو میری سزا جو امت تجویز کرے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر یہ ترجمہ بھی ہو، پاکستان میں چھپا بھی ہو، بارہویں پارہ میں یہ عبارت بھی موجود ہو، اور ایک درجن کے قریب شیعہ مجتہدین اس کی تائید اور تصدیق بھی کر چکے ہوں، اور آج تک کسی شیعہ نے مقبول دہلوی اور اس کی تائید کرنے والوں کو کافر بھی نہ کہا ہو، تو پھر کیا مجھے حق نہیں پہنچتے کہ شیعہ بن تو حال بڑا ہو یا چھوٹا کائنات کا بدتا ان کا ہے؟ خیریت مجھے بات کر لینی، اگر میرا یہ موقف غلط ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس عقیدے کے بعد بھی اور یہ نظریہ رکھنے والا شخص مسلمان رہ سکتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتلائیں کہ کافر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے عظمت قرآن کانفرنس کے نام سے آج کے جلسے کو تفصیل دی، تو لازمی ہے کہ آپ اس میں اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ قرآن کے دشمن قرآن کے خلاف لکھ کے آ رہے ہیں، کر کے آ رہے ہیں، پروگرام کیا تجویز کر رہے ہیں۔ دیانتداری کے ساتھ بتلائیے کہ کیا ان بے ایمانوں کو مسلمان مان کر اتحاد بین المسلمین کا درس دیا جا سکتا ہے؟ اونچی آواز سے بولیے ذرا، ان بے ایمانوں کو جنہوں نے قرآن کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے انہیں مسلم تجویز کر کے پھر اتحاد بین المسلمین کے لیے تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ ایسا کیوں بولتے ہو؟ اتحاد بین المسلمین کا درس دیا جا سکتا ہے؟ یہ مسلم ہیں جو قرآن کو شراب خور کو لفاق کی خاطر لکھی ہوئی کتاب کہتی ہیں؟ جی ان کو مومن مان لیا جائے؟ یہ مسلمانوں کے بھائی بن سکتے ہیں؟ ان کے اور مسلمانوں کے مابین اتحاد ہو سکتا ہے؟ ان کافروں کے خلاف بولنا فرقہ واریت ہے؟ اگر اس کفر کے خلاف بولنا فرقہ واریت ہے تو پھر دین کس کا نام ہے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ قرآن و سنت کس کا نام ہے؟ اللہ رسول کی رضا کس کا نام ہے؟ اگر ان کافروں کے خلاف بولنا بھی فرقہ واریت تصور کیا جاتا ہے یا تجویز کیا جاتا ہے، اور جو شخص شیعہ کے یہ نظریات اور یہ عقائد معلوم کرنے کے بعد پھر ان کے امام بارے میں جاتا ہے یا ان کے ساتھ اتحاد کرتا ہے یا انہیں مسلم سمجھتا ہے یا انہیں بھائی سمجھتا ہے، کوئی ہو بڑا یا چھوٹا، دوبندی یا بریلوی، اہل حدیث یا سیاستدان، حکمران یا غیر حکمران، زمیندار یا غیر زمیندار، سرکار یا تاجر، ملا یا پیر، کیسے باشد وہ کائنات کا پتہ ہی انکار کرے؟ اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے کہ جو یہ عقائد سمجھنے کے بعد پڑھنے کے بعد بھی شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہے، میں اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو شیعہ کے یہ نظریات معلوم نہ ہو اور وہ مغالطے میں ہو، تو اسے اپنا مغالطہ دور کر لینا چاہیے، اسے ہمیں گالی نہیں دینا چاہیے۔ ہم تو اپنا دامن دلیر سے پر رکھتے ہیں۔ آپ کا دل چاہے تو میں آپ کو یہی ترجمہ یہی آشیا مقبول دہلوی کا دکھا سکتا ہوں اور پاکستان میں موجود ہے، اور اب بدماشی یہ کی گئی کہ ایوبی دور میں اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی اس ترجمے پر، ایوبی دور کے بعد اب گزشتہ دور میں اسے انڈیا پریس کے نام سے یعنی پریس انڈیا کا تجویز کیا گیا اور اسی ترجمے کو پاکستان میں دوبارہ شائع کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ بتلائیں کہ ہم اس کفر کو برداشت کر جائیں، کتاب اللہ کے خلاف چھپنے والے اس کفر کو، اور ان کافروں کو ہم مسلمان مان کر اتحاد بین المسلمین کا درس دیتے پھریں؟ قطعاً ممکن نہیں، برداشت کے قابل نہیں ہے یہ بات، اور یہ تو صرف اس نے قرآن کے خلاف بکواس کی نا، قدم یعنی جگہ جگہ وہ حاشیے میں قرآن کے خلاف لکھتا چلا گیا، یہاں علی کا نام تھا کہتا نکال دیا گیا، یہاں آل رسول کا نام تھا کہتا نکال دیا گیا، یہ سورت اتنی بڑی تھی کہتا ہے یہ اس کو چھوٹا کر دیا گیا، یہاں یہ تغیر کر دیا گیا، یہاں یہ تبدیلی کر دی گئی، یہ جگہ جگہ اس نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ تو کتاب اللہ کے خلاف اس کی بھونک اور بکواس ہے۔ اسی کے ساتھ وہ اسی ترجمے میں اسی قرآن کے حاشیے پر حضرت صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو شیطان کا ایجنٹ لکھتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ شیطان کا ایجنٹ،
آپ بتلائیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ شیطان کا ایجنٹ لکھا ہے انہیں مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ دماغ میں رکھا جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ کوئی پیار و محبت کی پینک بڑھائی جا سکتی ہے؟ انہیں مسلم مان کر اتحاد بین المسلمین کا درس دیا جا سکتا ہے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے ایرانی سرمایہ اور ایرانی دولت کے بلبوتے بیسی اور تیسرے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن اہل سنت بھی ایسے پرزندان ضرور رکھتے ہیں کہ جو نہ کافروں کو معاف کریں گے نہ کافروں کے ایجنٹوں کو معاف کیا جائے گا. اتحاد بین مسلمین کا درس بریلوی دیوبندی اور حدیث کے مابین تو دیا جا سکتے، شیعہ سنیوں کے مابین اتحاد بین مسلمین کا درس نہیں ہے. سنی مسلم ہے، شیعہ کافر ہے. سنی مسلم ہے، شیعہ مرتد ہے. سنی مسلم ہے، شیعہ دجال ہے. سنی مسلم ہے، شیعہ لعین ہے. سنی مسلم ہے، شیعہ شیطان ہے. جس کا در چاہے گفتگو کرے. میں نے پوری طرح غیرت دلا کر کہ شیعہ اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے بوتل کا نہیں پیا تو مجھ پہ کیس کرو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں. یہ آج نہیں کہہ رہا یہ بات کیسے ہوئے مدر مجھے 15 برس گزر گئے ہیں اور آج آپ کے قصبے میں صرف سیوں سے نہیں ان کے ایجنٹوں سے بھی کہتا ہوں وہ نہیں کرتے تم کرو ان کی نمک حلالی کرو کیس یہ کرو کہ یہ مولوی سیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں. مجھے مسلم کی حیثیت سے عدالت میں لاؤ. اگر میں شیعہ کا کفر عدالت عالیہ میں دلائل کے ساتھ ثابت نہ کر سکوں رب محمد کی قسم عدالت مجھے گولی مارنے کا آئے گا کہتے. سیاؤ اگر تم پہ بے غیرتی نہیں کھا گئی تم کیس کرو لیکن عدالت عالیہ میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں رٹ کرو کیا میں کافر کیوں کہتا ہے. میں دلائل دیتا ہوں لیکن ساتھ ہی کہتا ہوں سیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے یہ کیس مجھ پہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اسے اپنا کرتوت معلوم ہے، اسے اپنے کفری عقائد معلوم ہے، اس نے جو قرآن کے خلاف کفر بکے اسے معلوم ہے وہ قتل نہیں آیا. اس نے آنا ہوتا تو مجھے 15 سال ہو گئے چیختے ہوئے. 20 تقریریں میری ریکارڈ ہیں. آج سے پہلے آپ کسی اور ضلع کسی اور شہر کی کیسٹ منگا کر آپ سن لیں، آپ کو میری یہی گفتگو اس میں مل جائے گی. تسلی کر لیں اس بات کیا وجہ ہے کہ چوکوں اور چوراہوں پہ لڑائی لڑتے ہو، تو فلک چھاپتے ہو، گالیاں دیتے ہو، بکواس کرتے ہو، اس کے بجائے یہ لین کیوں نہیں اختیار کر لیتے ہو؟ پرامن لین، بدامنی نہ ہو، نقص امن نہ ہو، پرامن راستہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے ہو تم کہ تم عدالت عالیہ میں ہمیں لا کے کھڑا کر دو کہ یہ ہمیں کافر کیوں کہتے؟ ہم جواب دیں. 1 سال یا 6 ماہ تک یہ کیس چلے، 1 سال یا 6 ماہ، اس دوران تم اپنے بڑے سے بڑے پوپ اور پادریوں کو لاؤ، بڑے سے بڑے پوپ اور پادریوں کو لاؤ اور وہ دلائل دیں. میں کافروں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. کس لیے میں پوپ پال اور پادری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ لاؤ اور وہ اپنے ایمان کے دلائل دیں اور عدالت عالیہ میں دلائل دیں. میں ادب کے ساتھ ایک بات اور بھی کہتا ہوں، میرے مولوی نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اس نے سٹیج سے مسلسل دفاع کیا ہے اصحاب رسول کا، اس نے دلائل پیش کیے صدیق مومن تھے، عمر مومن تھے، عثمان مومن تھے، اس نے قرآنی آیات پڑھی، احادیث نبی پیش کی، تاریخی دلائل پیش کیے، سیاہ کتب سے حوالہ جات پیش کیے اور اپنے موقف کو ثابت کرتا رہا ہے کہ فلاں صحابی بھی مومن تھا، فلاں صحابی بھی مومن تھا، حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا رہا سیدہ عائشہ کی جانب سے دفاع کرتا رہا ہے، سیدہ حفصہ کی جانب سے دفاع کرتا رہا ہے، دلائل تلاش کرتا رہا ہے. میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ شعوری نہ صحیح لیکن غیر شعوری طور پر یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ایک ملنگ، ایک شخصی، ایک اتکا، ایک نور جہاں کی نسل اصحاب قانون پہ اعتراض کرے اور مولوی وکیل بن کر سرادہ کا ایمان ثابت کرتا رہے. ہم کون ہوتے ہیں سرادہ کا ایمان پہ جلا کرنے والے؟ چاہیے یہ تھا کہ اس محترم کا ایمان پوچھا جاتا کہ تم کون ہو؟ کنجر ہو، چور ہو، اچکی ہو، دلی ہو، اوراش ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، تم کون ہو جو صدیق کا ایمان پوچھتے ہو؟ بیس یہ چاہیے تھی نا کہ صدیق کا ایمان کی بیس چاہیے. بہت کم وقت میں، بہت کم عرصے میں میں نے الحمدللہ اپنے ساتھیوں کی دعاؤں اور تعاون سے سپاہ صحابہ کے کارکنوں کی جرات اور بہادری کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اس لین پہ سنیت ڈال دی ہے کہ کوئی تم مجاز نہیں ہو کہ تم آج کہو جی صدیق مومنٹ تھا. کیا کبھی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اب سورج چمک رہا ہے؟ کتنا پاگل ہے وہ شخص کہ سورج دوپہر پہ کھڑا ہو اور وہ بتلائے کہ چمک رہا ہے. کس کو بتلاتا ہے؟ سورج کی چمک بھی بتلائی جاتی ہے کہ چمکتا ہے. سورج کی روشنی بھی بتلائی جاتی ہے کہ روشنی. دل کا دل ہونا بھی ثابت کیا جاتا ہے کہ اب دل. صدیق کا ایمان سورج سے زیادہ روشن ہے. صدیق کی صداقت سورج سے زیادہ چمکدار ہے. صدیق کی عزت دل سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے. کتنا ظالم ہے وہ شخص جو دل کا دل ہونا ثابت کر رہا ہے اور کتنا پاگل ہے وہ شخص جو دل کی روشنی پہ دلیل دے رہا ہے کہ وہ چمک رہا ہے. اس کو تو اس کے ایمان پہ برسنا چاہیے تھا جو دل کو رات کہہ رہا ہے، جو دل کو اندھیرا کہتا ہے اس کے دماغ کا ماتم کرنا چاہیے تھا. صدیق کے ایمان پہ دل ہے کہ وہ مومن ہے. صدیق کی صداقت پہ دل ہے. ابھی دل ہے کی ضرورت ہے. کون مسلمان ہے پوری دنیا میں جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس پورے اجتماع میں میں پوری جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی بھی شخص نے ضمانت کے ساتھ اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ بازو کھڑا کر کے کہہ دے کہ میں نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا ہوں. کوئی ایک مطلب ہے. آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، آپ ریت کے ٹیلوں میں چلے جائیں، آپ جنگلات میں چلے جائیں، آپ سہاروں میں چلے جائیں، آپ کشتی میں سوار ہوں، کشتی کے ملاح سے پوچھ لیجیے، آپ جنگلوں میں چلے جائیں، بکریوں اور اونٹوں کے چرواہوں سے پوچھ لیجیے کہ تم نبی کے روزے کو کیا سمجھتے ہو؟
اللہ
تو بیسیوں مرتبہ کان بھی پکڑے گا، سر بھی جھکائے گا ادب سے اور کہے گا جنت مانتا ہوں. ایک بھکیاری جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا بھیک مانگتا ہے، وہ بھی دو آنے لے کر تجھے کہتا ہے اللہ تجھے روزے کی زیارت نصیب کرے، اس کے دل میں بھی روزے کی قدر ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ نبی کا روزہ جنت ہے. تو کیا ابو بکر آج اس جنت میں نہیں ہے؟ مجھے بات سے بولی نہیں ہے جنت میں. کہاں ہے ابو بکر کی قبر؟ موجود اقدس ابو بکر کا آج بھی نبی کے روشنی ہے. جب پیغمبر کے روزے کو پوری دنیا اسلام جنت کا حصہ مانتی ہے اور ابو بکر جنت میں ہے تو جنت میں کافر جاتے ہیں جب وہ میں جایا کرتے ہیں. پھر کتاب نہ کرے وہ کہ جو کہے کہ میں صدیق کا ایمان ثابت کرتا ہوں. یہ دلیل ہے. سورج کی روشنی ثابت کی جاتی ہے، سورج خود روشن ہے. کتے سے پوچھ جو سورج کی روشنی پہ اعتراض کر رہا ہے کہ تو کون ہے. صدیق کی صداقت اور اس کے ایمان کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہو آج اور اس پہ بحث ہوتی ہے؟ اس کی ضرورت نہیں. بات کرنی ہے کہ صدیق کا دشمن مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا. بات یہ کرنی ہے، پوچھنا یہ کہ جو صدیق کو گالی دیتا ہے مومن رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ بات کرنی. اور اس پہ ڈال دیا الحمدللہ. کیوں ضرورت پڑی شیعوں کو اس پروپوگنڈے کی؟ اتحاد بین المسلمین، ہم سب مومن بھرا ہیں، ہم سب یہ کیوں ضرورت پڑی ہے؟ یلغار ہوئی ہے اس بات کی کہ تم مومن نہیں ہو. انہیں ضرورت پڑی ہے کہ لے گئی سنیت ہمیں، لے گئے ہمیں کافیانیت کے سٹیج پر، اس لیے انہیں ضرورت پڑی ہے کہ وہ پروپگنڈا کرے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، امن چاہتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں، روس آ رہا ہے، امریکہ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، روس بھی کافر ہے، خمینی بھی کافر ہے، امریکہ بھی کافر ہے، ہمارے لیے کفر میں سب برابر ہے، روس کم بھوکا ہے، امریکہ کم بھوکا ہے، خمینی اس سے بڑا بھوکا ہے، روس اور امریکہ کے صدر کی زبان سے صدیق کے لیے، عمر کے لیے صدیق اور کافر کے لفظ نہیں آئے، خمینی کی زبان سے ابو بکر عمر کے لیے صدیق اور کافر کے لفظ آئے، یہ ان سے بڑا بے ایمان اور دجال ہے۔ گوربا کیوں اس میں جرت نہیں ہے وہ ابو بکر عمر کے لیے یہ لفظ لے، یہ لفظ استعمال کرے، امریکہ کے صدر میں یہ جرت نہیں ہے، وہ یہ بھونک مارے، لیکن خمینی نے یہ کیا، اس کی کچھ اسرار اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہ فاروق اعظم کے کفر کے دلائل دیتے ہیں، کفر کے، تم فاروق اعظم کو کافر کہو تم معزز، اور ہم تمہیں کافر کہیں تو ہم تقریب کار، یا ہم فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ سامعین نے گرانی قدر، میری بات سمجھ تو آ رہی ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ میری زبان تلخ ہو، کیوں ہوگی؟ اس تلخی کی وجوہات، شیعوں کی مذہبی کتب میں 2000 سے زائد روایات موجود ہیں، 2000 سے زائد، جنہیں وہ اپنے امام معصوم اماموں کی احادیث کہتے ہیں، جن میں یہ درج ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، یہ بدلی ہوئی کتاب، اس میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے، 2000 سے زائد روایات، شیعہ کتب سے اگر ثابت نہ کی جا سکے ہم ہر سزا کے مستحق ہیں، لیکن اگر یہ لٹریچر موجود ہو اور یہ روایات بھی موجود ہوں تو پھر آج سے میں پوچھنے بات رکھتا ہوں کہ کیا انہیں مسلم مان لیں، ان کے ساتھ اتحاد کر لیں؟ قرآن کے خلاف شیعوں نے اتنا لکھا ہے، اتنا لکھا ہے کہ وہ کفریات پڑھتے پڑھتے کلیجہ منہ کو آتے، قرآن کے خلاف، چھوٹی سے چھوٹی کتاب ہے اگر اس میں بھی قرآن کے خلاف لکھا ہوا ہے، اور ان کی بڑی سے بڑی کتاب ہے اس میں بھی قرآن کے خلاف لکھا ہوا ہے، اور میں آج پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پوری دھرتی پر ایک شیعہ مجتہد، ایک شیعہ رہنما ایسا نہیں ہے جو اس قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں۔ ہاں آپ کو کئی ایک ملیں گے کہیں گے نہیں جی ہم تو اسی قرآن کے قائل ہیں، ہم تو اسی کو پڑھتے ہیں، ہم اسی کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے تاجروں میں یہی رکھا ہے، ہمارے امام باڑوں میں یہی رکھا ہے، توجہ ہے میری طرف جی، ہم تو اسی کو پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ مجتہد انواع نعمانیہ کا مصنف بات کرتا ہے اسی موضوع پر، کہتا ہے کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ تم کہتے ہو یہ قرآن پورا نہیں ہے لیکن پھر پڑھتے کیوں ہو، تو کہتا ہے کہ ہم امام کے اصلی قرآن لانے سے پہلے امام کے حکم کے تحت اسی کو پڑھیں گے، اور جب امام اصلی قرآن لائے گا اس وقت اس قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا۔ واضح لفظوں میں اس نے انوار نعمانیہ میں یہ لکھا کہ ہم مجبوراً پڑھ رہے ہیں کہ جب تک ماضی نہیں آتا ہم اسی قرآن کو پڑھیں گے۔ سنوں کا ایک اور ناقوس اعظم عبد الکریم مشتاق کراچی سے لکھتا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے 1000 تمہاری 10 ہماری، اردو زبان میں ہے، اس میں وہ لکھتا ہے قرآن کے لیے، کہتا ہے سنیو جو قرآن تم پڑھتے ہو اس قرآن میں تو پاکستان کا ذکر نہیں ہے، اور جو قرآن کہتا ہے ہم پڑھتے ہیں ہمارا جو قرآن ہے کہتا ہے اس میں تو پاکستان کا تذکرہ نہیں ہے، سنیو جو قرآن تم پڑھتے ہو اس میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے، اور کہتا ہے جو ہمارا قرآن ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے، ساتھ ہی کہتا ہے کہ جو تمہارا قرآن ہے اسے ہر کوئی ہاتھ لگا لیتا ہے، جو ہمارا قرآن ہے کہتا ہے اس کو معصوم کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے اور 1000 تمہاری 10 ہماری کے نام سے چھپی ہے، عبد الکریم مشتاق اس ملعون کتاب کا مصنف ہے، اور وہ قرآن کے خلاف اس میں جگہ جگہ بھونکتا پکتا اور لکھتا چلا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان نظریات رکھنے والے شخص کو یا جماعت کو یا گروہ ٹولے کو مسلمان بھائی سمجھا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اتحاد کیا جا سکتا ہے، اس کو مسلم معاشرے میں مسلمان بنا کر گھسیرا جا سکتا ہے؟ کتاب اللہ کے خلاف یہ بکواس کراچی سے ایک تصویر چھپی ہے قرآن کی تصویر کے نام سے، اس میں بات کی گئی ہے کہ قرآن جس وضو کا تذکرہ کرتا ہے وہ وضو شیعہ نہیں کر رہی، وہ وضو تو اہل سنت کا وضو ثابت ہوتا ہے، اس میں منہ دھویا جاتا ہے، ہاتھ کنیوں تک دھوئے جاتے ہیں، پاؤں ٹخنوں تک دھوئے جاتے ہیں، تو قرآن نے جس وضو کا تذکرہ کیا ہے وہ وضو اہل سنت کا وضو ہے، شیعہ پاؤں پہ مسا کرتے ہیں، سر کا بھی مسا، پاؤں کا بھی مسا، ہاتھ اور منہ دھوتے ہیں، تو بحث یہ چلائی ہے اس نے کہ پھر ہمارا وضو تو ثابت نہیں ہوتا ہے قرآن سے، تو یہ بحث کرتا ہوا تحریر کرتا ہے وہ اس نے لکھتا یہ کہتا ہمارا وضو صحیح ہے قرآن غلط ہے، قرآن کی تصویر کے نام سے یہ ایمانداری کے ساتھ بتلا دیجئے کہ کیا جو لوگ قرآن کے لیے یہ نظریات رکھتے ہوں ہم اسے انہیں ایک لمحہ بھر کے لیے بھی مسلمان مان سکتے ہیں، اتحاد کر سکتے ہیں، بھائی بنا سکتے ہیں، گلے لگا سکتے ہیں، برادری گاٹ سکتے ہیں، رشتہ کر سکتے ہیں، رشتہ لے اور دے سکتے ہیں؟ نہیں ہے، جو قرآن کا قائل نہیں ہے وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، جتنا ہی میں اس سے بولتا چلا جاؤں روایات حوالہ جات دلیل کم نہیں ہوں جو سیوں نے اس قرآن کے لیے لکھا ہے اور اس کے خلاف لکھا ہے، جگہ جگہ کفر کے ستون کہتے ہیں اس قرآن میں کھڑے کر دیے، قرآن میں کفر کے ستون کھڑے ہیں یا قرآن ایمان کی دعوت دیتا ہے؟ جی اسی آواز سے حسین بخشارہ دریا خان سے ایک تصویر لکھتا ہے قرآن کے نام سے، اسے تصویر کہنا جرم ہے، اس میں وہ لکھتا ہے بحث کرتا ہے مستقل، اور اس میں لکھتا ہے کہ ایک قرآن عثمان نے جمع کیا تھا اور ایک قرآن علی بن ابی طالب نے جمع کیا تھا، کہتا ہے جو عثمان کا جمع کردہ قرآن ہے وہ اور ہے، جو علی کا جمع کردہ قرآن ہے وہ اور ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے علی جمع کر کے قرآن لائے تھے اسے حکومت نے قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ جو علی کا قرآن تھا اس میں مطالب کا جوڑ توڑ نہیں تھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، اور حکومت نے جو قرآن پیش کیا اس میں مطالب کا جوڑ توڑ تھا، اس میں ان کی خلافت کے پردے ڈالے گئے تھے، اور جو علی کا قرآن تھا وہ خلفاء ثلاثہ کی برائیوں کو بیان کرتا تھا، اس لیے خلفاء نے حضرت علی کے قرآن کو قبول نہ کیا اور عثمان بن عفان کے جمع کردہ قرآن کو قبول کر لیا گئے، یہ اس نے بھی قرآن کی تفسیر میں یہی بکواس قرآن کے خلاف لکھی ہے، آج کیسے ان لوگوں کو ہم مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کر لیں جنہیں اپنے بھائی بنا کر اپنے گلے سے لگا لیں، قرآن کے خلاف ایک نہیں متعدد شیعہ رہنما شیعہ متحد لکھتے بکتے اور بھونکتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ بھائی چارہ کا دیا جا رہا ہے، کچھ نہ کہا جائے، اگر اس دھرتی پر قرآن کے خلاف لکھا جائے گا تو مسلمان اسے برداشت نہیں کریں گے، آپ برداشت کرتے اونچی آواز سے؟ یہ جو اس سے بہترین گئے اس کا مطلب یہ کہ انہیں برداشت ہے، کیا خیال ہے؟ جو اس کا مطلب یہ کہ انہیں برداشت ہے، یہ قرآن کے خلاف ان کو برداشت کرتے کیا رہے آپ کی؟ نہ قرآن کے خلاف یہ کچھ چھپتر ہے برداشت ہے جی، تو پھر یہ اٹھنے بیٹھنے والوں کو محسوس نہیں ہو رہا؟ توجہ میری طرف رہے، قرآن کے خلاف یہ کفر چھپتا رہے یہ بند ہو جانا چاہیے، بلند آواز سے، بلند آواز سے، قرآن کے خلاف یہ خلافت چھپتی رہے یہ بند ہو جانی چاہیے، قرآن کے خلاف کافر لکھتا رہے یہ اس کا قلم توڑ جانا چاہیے، کافر قرآن کے خلاف لکھے یا توڑ دیا جائے، اسی آواز سے اور بلند آواز سے اور اسی آواز سے، قرآن کے خلاف لکھنے والے کافر کا قلم اسی طرح توڑا جائے گا کہ تمہاری قوم سے ان کے ڈاکٹر بن کر نکل آئے، تمہاری قوم سے ان کے توڑی بن کر نکل آئے، تمہاری قوم سے ان کے نقوص بن کر نکل آئے، تمہاری قوم سے ان کے قبضے بن کر نکل آئے، پھر قرآن کے دشمنوں کے قلم توڑ جائیں گے، تم اپنے بھائی کو، تم مسلم کو، تم دوست بناؤ، تم یار بناؤ، تم ان کی شادی غنی چلا بنا جاؤ تو کیا قرآن کے تحفظ ہو جائے گا؟
عظمت قرآن،
کوئی ایک بکواس ہے کہ قرآن کے خلاف کی گئی گھڑیوں کے حساب سے، گھڑیوں قرآن کے خلاف لٹریچر دیا جا رہا ہے، قرآن کا اعتماد اٹھایا جا رہا ہے، قرآن کو گالی دی جا رہی ہے. یہ گالی نہیں ہے کہ یہ شراب خور خلفاء کی خاطر لکھا گیا. ہمارے جھنگ علاقہ گڑ مرا جانے سیوں نے آج سے تقریباً 5 سال پہلے قرآن کو آگ لگائی، دل دہاڑے لگائی، دن دہاڑے جلوس کی شکل میں لگائی، اور جس دکان میں قرآن مجید پڑے تھے ان کے پٹرول چھڑکتے وقت جب اس دکاندار نے کہا سارا سامان جلا دو، مجھے قرآن حکیم اٹھانے دو، تو شیعہ گنڈوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کا لکھا ہوا ہے، اصلی نہیں ہے. آج بھی وہ ایف آئی آر سرکاری ریکارڈ سے موجود ہے. 1 سال تک شیعہ گنڈے جیل میں رہے، 2 لاکھ روپیہ انہوں نے ہر جگہ ادا کیا، جوتے کھائے، مار کھائی، اور تب جا کر ان کی جان چھوٹی، اور وہ بھی حکومت کے ساتھ سازش کے نتیجے میں چھوٹی. کوئی ایک واقعہ ہے جس پر میں لوگوں کی آنسو ہوں؟ آج قومی غدار، ملت کے دشمن، اتحاد بین المسلمین کا جھوٹا نعرہ ایرانی دولت کھانے کے لیے لے کر میدان میں حشرات لاش کی طرح نکلے ہوئے، انہیں کیسے برداشت کر لیا جائے؟ میں اس قسم کے غدارانہ ملت کو قوم کے سامنے ننگا کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں. ہمارے ساتھ جو بیتے گی بیتے گی، جو گزرے گی گزرے گی، لیکن ہم قومی غداروں کو بھی معاف نہیں کریں گے، اور قرآن و سنت اور اصحاب رسول کے دشمنوں کو بھی معاف نہیں کریں گے. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہاں اگر ہم دلیل کے حق سے بات کریں، موقف میں ہمارے میں کمزوری ہو، ہمیں سزا دی جائے، لیکن یہ کیسے ہو گیا ہے کہ قرآن کے خلاف یہ کفر بتا جائے اور ہمیں کہا جائے نہیں جی اس سے پھر کواریت پھیلتی ہے، کچھ نہ کہا جائے؟ کیوں؟ ایک رشتی ملون نے بکواس کی، پوری دنیا کھڑی ہو گئی. کھڑی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی آواز سے کھڑی ہوئی ہے، ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے؟ جبکہ وہ ملون یہ بھی کہتا تھا کہ میں نے تو فرضی کہانی لکھی ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا. کیا مسلمانوں نے یہ اس کی تعبیر سنی ہے؟ اس کی اس تعبیر کو قبول کی ہے؟ حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو فرضی کہانی لکھی ہے، میرا مقصد وہ شخصیات نہیں تھی جن کا اس میں تذکرہ آ گیا، لیکن ملت اسلامیہ کے کسی بھی فرد نے اس کی اس بکواس کو تسلیم نہیں کیا، اور اسے کافر اور مرتد ہی جانا ہے، اور اسے واجب القتل سمجھا. سمجھا یا نہیں سمجھا؟ جی. تو جو رشتی پاکستان میں اس سے زیادہ گند بک رہے ہیں، یہ قوم کیسے معاف کر دیتی ہے اور انہیں کیسے مسلمان بھائی سمجھتی؟ میں آگے چل کے تذکرہ کرتا ہوں، لیکن چونکہ رشتی کا نام زبان پہ آ گیا تو تھوڑا سا تذکرہ کر دوں. رشتی آج تک قتل ہو چکا ہوتا، کب کا قتل ہو چکا ہوتا، میں آج اس بڑے اجتماع کی وساطت سے الزام عائد کرتا ہوں کہ رشتی کو تحفظ دینے والا ایران کا خمینی ہے. آپ بڑا تعجب کریں گے کہ خمینی نے تو اعلان کیا تھا کہ میں 30 لاکھ ڈالر انعام دوں گا جو رشتی کو قتل کرے گا، تو یہ کیسے تحفظ دینے والا ہے؟ یہ تو اس کے قتل کا آرڈر کر رہا ہے. لیکن میں الزام لگا رہا ہوں بڑے مجمع اور پوری جسارت کے ساتھ کہ خمینی نے تحفظ دیا ہے رشتی ملون کو، ورنہ رشتی آج تک مسلمانوں کے نوجوانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوتا. ذرا توجہ کیجیے، رشتی ایک عام صحافی، ایک عام ناول نویس ہے. اس قسم کے صحافی اور ناول نویس یعنی عام سطح کے پاکستان میں بیسیوں پھرتے ہیں، جن کی کوئی قدر و منزلت نہیں، جن کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے. اسی قسم کے ایک وہ آواز لڑکا تھا ناول نویس، اس نے یہ کفر بکا، اسے کسی بھی چوک اور چوراہے پر یا رات کی تاریخی میں کوئی بھی غازی بن کر علم الدین کی طرح اسے قتل کر چکا ہوتا، لیکن خمینی نے بر وقت اعلان کیا ہے کہ میں انعام دوں گا جو اس کو قتل کرے، اس ایران کے بعد امریکہ حسد میں آیا ہے، برطانیہ حسد میں آیا ہے، رشدی کو امریکہ اور برطانیہ سے اپنے تحفظ کا موقع ملا ہے، اس نے امریکہ اور برطانیہ سے کہا ہے میں برا ہوں یا اچھا، میں تمہاری رعایا ہوں، تمہارے ملک میں آزادی رائے کا حق ہے، میں نے جو کیا ہے تمہارے ملک کا قانون اس سب کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایک ملک کا فرمانروا مجھے قتل کرانا چاہتا ہے، کیا تم اپنے ایک رعایا کے فرد کو تحفظ دو گے یا نہیں دو گے؟ امریکہ اور برطانیہ نے ضد میں آ کر اور اپنی لاج رکھنے کے لیے رشدی پہ پیرا بٹھایا ہے، اگر خمینی یہ اعلان نہ کرتا رشدی قتل ہو چکا ہوتا، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ خمینی رشدی ایک ہے، رشدی سیا ہے، سیو کا ایجنٹ ہے، اس نے جو بتایا امہات المومنین کے لیے وہی کچھ سیا کتب میں موجود ہے، در حقیقت خمینی کے اس کے ساتھ ہم دردانہ جذبات تھے، وہ اسے تحفظ دلانا چاہتا تھا، اگر خمینی کو رشدی کا قتل مقصود ہوتا یہ دو گریلے سرکاری خرچے پہ بھیج دیتا، وہ برطانیہ پہنچ کر رشدی کو قتل کر کے ایران واپس آ جاتے اور یہ اعلان کر دیتا کہ یہ دشمن رسول میں نے قتل کرایا ہے، اعلان کرنا کیا مانا، انعامات کا مانا کیا مانا، اخبارات کے ذریعے پروپیگنڈا کیا مانا، میں تو احتجاج کروں کہ میرے پاس وہ قوت نہیں جس کے ذریعے میں وہاں پہنچ سکوں، لیکن جو وہاں پہنچ سکتے وہ انعامات کا اعلان کیوں کرتے؟ خمینی وہی ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھونک کی ماری تھی کہ مجھے وہ رضاکار ملے ہیں جو محمد رسول اللہ کو نہیں ملے تھے، مجھے وہ دوست ملے ہیں جو علی بن ابی طالب کو نہیں ملے تھے، جب تیرے رضاکار اتنے اونچے ہیں، تیری جماعت اتنی اونچی ہے تو اسے کیوں نہیں بھیج دیا گیا؟ بغیر انعام کے تیرے گریلے کیوں نہ گئے؟ بغیر انعام کے تیرے فوجی کیوں نہ گئے؟ بغیر انعام کے تیرے چہرے کیوں نہ گئے؟ بغیر انعام کے تیرے چمچے کیوں نہ گئے؟ بغیر انعام کے تیرے کار کیوں نہ گئے؟ بغیر انعام کے تیرے انقلاب کے بھائی کیوں نہیں گئے اسے قتل کرنے کے لیے؟ یہ دلیل ہے اعتراف کی کہ تو رشدی کا قتل نہیں جاتا تھا، تحفظ جاتا تھا۔ بکواس ہے نرا، اس کے اعلان کے بعد رشدی کا گھر میزائلوں کے اڈے کے پاس بنایا، امریکہ کے صدر کو وہ تحفظ نہیں جو رشدی کو دیا گیا، اور پھر میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ خمینی نے انعام کا اعلان اس وقت کیا جب برطانیہ اور امریکہ کے نوجوان، مسلمان نوجوان علامتی طور پر سر مڈوائے پھر رہے تھے کہ ہم رشدی کو قتل کریں گے، علامتن ان کے اس اعلان کے بعد خمینی اعلان کرتا ہے کہ میں انعام دوں گا جو اسے قتل کرے، کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ اعلان تو تب ہو کہ اس کو قتل کرنے کے لیے قاتل نہ ملے، کرایہ کے قاتل اس وقت لیے جاتے ہیں جب غیرت مند نہ ہو، اگر ماں غیرت مند بیٹا، ماں کا غیرت مند بیٹا موجود ہے تو وہ ماں کے دشمن کو خود قتل کرتا ہے، وہ کرایہ کا قاتل نہیں بنتا ہے۔ امہات المومنین کے گستاخ کے لیے خمینی نے پوری ملت اسلامیہ کی توہین کی کہ یہ کرایہ کی قاتل امت ہے، پوری ملت کی توہین کی اس نے یہ اعلان کر کے کہ نبی کے گستاخ کو قتل کرنے، اور وہ کہتا ہے میں انعام دوں گا، اس کا معنی یہ ہوا کہ مسلمان بغیر پیسے کے اپنے نبی کے دشمن کو بھی قتل کرنا جائز نہیں سمجھتے، پوری ملت کی اس نے توہین کی۔ آج اس کے چیلے یہاں اتحاد بین المسلمین کی دعوت دینے پہ چلے، بلکہ ایک بات اور بھی کہتا تھا، ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا گیا کہ خمینی واحد سربراہ ہے کہ جس نے گوربا چوف کو اسلام کی دعوت دی ہے، اسلام کی دعوت کا خط لکھے، پاکستانی اخبارات بھی عجیب عجوبے کالم لکھنے شروع کر دیے کہ جی واحد سربراہ مملکت ہے جس نے آج 15ویں صدی میں ایک غیر مسلم سربراہ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نقطے پہ غور کسی نے نہیں کیا کہ اکیلا گوربا چوف تو غیر مسلم نہیں، راجیو گاندھی بھی تو غیر مسلم ہے، امریکہ کا صدر بھی تو غیر مسلم ہے، برطانیہ کی ملکہ بھی تو غیر مسلم ہے، اسرائیل کا سربراہ بھی تو غیر مسلم ہے، اور بھی بیسیوں غیر مسلم پڑے، اگر خمینی نے اسلام کی دعوت دینی تھی تو سب غیر مسلم حکمرانوں کو دعوت دیتا. یہ تنہا گوربا چوب کو اسلام کی دعوت کیوں ہے؟ کیا باقی کافروں کو دعوت دینے کے لیے اسلام نے کوئی دیوار قائم کی ہے؟ یا کیا باقی کافر اگر مسلمان بن جائیں تو اللہ کی جنت تنگ ہو جائے گی؟ اکیلا گوربا چوب کے ساتھ پیار کس لیے ہے؟ تنہا گوربا چوب کے ساتھ محبت کیوں؟ اس رات کو کراچی سے نکلنے والے سالہ تکبیر نے پاس کیا ہے. تکبیر لکھتا ہے کہ اسلام کی دعوت نہیں تھی. خمینی نے خط بھیجنا تھا گوربا چوف کو. اسلام کی دعوت کے عنوان سے بھیجا ہے کہ رات چھپ جائے. اور خط میں یہ تحریر تھا کہ افغانستان میں ہم تیری مدد کرتے ہیں اور عراق کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر. پڑھیے تکبیر کو. کراچی اسی کے مطابق خمینی نے آج کھڈا ڈال دیا. 10 لاکھ ایرانی، 10 لاکھ افغان مجاہدین شہید ہو چکے ہیں، 50 لاکھ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں. اور آج خمینی نے پھڈا ڈال دیے، اپنے شیعہ الگ کر لیے اور وہ مطالبات کر رہے ہیں کہ ہماری الگ سٹیٹ بنائی جائے. اور وہ شیعہ جو افغانستان سے بھاگ کر ایران میں بیٹھے ہیں وہ گوربا چوب سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کا وفد مل چکے کہ ہم الگ سٹیٹ کا نعرہ بلند کرتے ہیں تاکہ 10 سالہ لڑائی مجاہدین کی برباد ہو، 10 سالہ مجاہدین کی جد و جہد مٹ جائے اور مسلم سٹیٹ قائم نہ ہو سکے. شیعہ کی پوری تاریخ ہے. پہ جائیے، ہلاکوں کو دعوت دینے والا اپنے الکمی شیعہ ہے. بغداد کی تباہی کا باعث اپنے الکمی شیعہ ہے. اور بغداد کے مسلمانوں کے خون سے دریا رنگین کرنے والا، کرانے والا ابن الکمی شیعہ ہے. اور اسی طرح آگے بڑھتے آئیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ یہ شعر ہمیشہ پڑھتے رہتی ہے کہ صادق از بنگال جا کر اب سکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن. جا کر بھی شیعہ تھا اور صادق بھی شیعہ تھا، یہ دونوں ننگے ملت ننگے دین تھے. آپ پوری تاریخ پر جائیے، عباسی دور پڑھیے، بنو امیہ کا دور پڑھیے، خلافت عثمانیہ پر جائیے. ہر دور میں شیعت نے تقریب کاری کی ہے، صادق کی ہے. مسلم سلطنتوں کے تختے الٹے ہیں، مسلم سلطنتوں نے سازشیں کی ہیں. بغداد کی تباہی کے بعد شیعہ ہے بغداد اور صادق دکن کی اٹھ کر مسلمانوں کی تباہی کے باعث بنے ہیں. یحیی خان ملک کو دو ٹکڑے کا سبق کرنے کا سبق بنا ہے، بھٹو ملک کی تباہی کا باعث بنا ہے. پوری شیعہ تاریخ کو پڑھتے آئیے. آج 10 سال لڑائی لڑنے کے بعد جب مجاہدین جلال آباد پہ یلغار کر کے زندہ اسلام کا گالنا چاہتے تو خمینی نے اپنے گماشتوں کے ذریعے پھٹا ڈال دیے ہے. اور گوربا چوب سے ملاقات کر کے مسلم سلطنت کو توہوالا کرنے کے لیے پروگرام بنا لیے. 1400 سال کی شیعہ کی تاریخ سازش کی تاریخ ہے. بدماشی، اواسی، کھلا گردی، تحریف کاری، بے حیائی شیطنت کی تاریخ ہے. جرات کے ساتھ کہتا ہوں، کسی شیعہ نے مار کا دودھ پیا تو میرے دلیر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر.